بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويغلب ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمهم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا درود محمد اعزان محترم ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے اور اسی مناسبت سے ایک ایسی آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ تعالی ہم زندوں کو اپنی طبیعی موت سے قبل سامان آخرت مہیا کرنے کی جانب توجہ مبذول کرا رہا ہے اس لیے کہ کسی موقع پہ میں نے کہا تھا کچھ کائناتی حقائق ہیں اور یہ کائناتی حقائق انسان کی گردن میں لگام ڈالنے کے لیے ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو خدا نہ سمجھے انسان اپنے آپ کو بہت کچھ نہ سمجھے یہ یونیورسل ٹروتھ ہیں سورج مشرق سے نکلے گا مغرب میں ڈوبے گا آپ چاہیں نہ چاہیں سورج نکلے گا روشنی ہوگی آپ چاہیں نہ چاہیں اس سے کائنات کے نظام پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے آپ ایک پیر کے ذریعے سے راہ چل سکتے ہیں راستہ طے کر سکتے ہیں لیکن دونوں پیروں کو اٹھا کر بغیر کسی سہارے کے نہیں چل سکتے زمین میں کشش ثقل ہے گریویٹی ہے آپ چاہے نہ چاہیں موجود ہے آپ کے کہنے یا نہ کہنے یا چاہنے نہ چاہنے سے گریویٹی یا کشش ثقل ختم نہیں ہو سکتی لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کائناتی حقائق کے ذریعے سے انسان کو متوجہ کیا ہے اور یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں وہ تیرے لیے خلق کیا ہے اور تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے یعنی جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں انسان کے مسخر ہے انسان کے تابع ہو سکتا ہے توجہ رکھیے گا انسان کے تابع ہے اب یہ قانون خدا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ہم نے مسخر کر دیا ہے تسخیر ہو گئی ہے تمہارے قبضہ قدرت میں ہے یہ قانون لوح محفوظ میں لکھا ہے لیکن کیا ہر انسان کے قبضہ قدرت میں نہیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ پانا پڑتا ہے اس کے لیے کچھ گین کرنا پڑتا ہے کچھ دینا پڑتا ہے تب جا کر انسان کائنات کے ان اسرار اور رموز میں قدم رکھتے ہوئے کائنات پر تسخیر حاصل کرتا ہے درود بھیجیے محمد و آل محمد کائنات انسان کے لیے اور انسان کو خلق تو کا لے اجلی اور تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے لہذا جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے تابع ہے انسان کا خدمت گزار ہے تاکہ انسان سفر آخرت کی تیاری کر سکے اور سورہ تحریم میں ارشاد رب العزت ہوا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان لانے والوں اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ سب سے پہلی ذمہ داری اس آئے مجیدہ میں کیا ہے عزیزان گرامی اپنے آپ کو انسان آگ سے بچائے وَأَهْلِيكُمْ نَارًا اور پھر اپنے گھر والوں کو اس کی چھوٹی اور واضح سی مثال نوجوان دوستوں کے لیے عرض کرتا چلو فائر بریگیڈ کا جو عملہ ہوتا ہے اس کے پاس ایک ایسا لباس ہوتا ہے جسے زندہ ہر ایک کہا جاتا ہے
یعنی ایسا لباس کہ جس پہ آگ دیر سے اثر کرے یا اثر نہ کرے، وہ آگ میں بھی چلا جائے تو جو آتش میں لوگ جل رہے ہیں ان کو نجات دے سکے۔ سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے اس آتش کو بجھانے والے عملے کی؟ کہ اس کے پاس خود ایک ایسا آلہ یہ لباس ہونا چاہیے جس سے وہ اپنی پروٹیکشن کر سکے، اپنی حفاظت کر سکے، تاکہ وہ پھر اپنے وہ جس کام کو انجام دے رہا ہے، جو اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو بطریقہ احسن انجام دے سکے۔ خداوند عالم نے سب سے پہلی ذمہ داری ہماری اپنی قرار دی ہے۔ پوری دنیا ایک طرف، میری ذات ایک طرف، توجہ رکھیے گا، پوری دنیا ایک طرف، میری روح ایک طرف، میرا نفس ایک طرف۔ جو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں، قو انفسکم واہلکم نارا۔ بس یہ چاہتا ہوں کہ اس آئے مجیدہ کے ذیل میں جو عملی نکات موجود ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کیسے آگ سے بچائیں، وہ آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایسے نگرامی، جیسے کہ عرض کیا کہ انسان اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اور آنے کی مدت اور ٹائم معلوم ہے اور جانے کا وقت نامعلوم ہے۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی یہی ہے کہ آنے کا وقت معلوم ہے، کب آپ باپ بنے، کب آپ کا بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی، کب آپ نے جنم لیا، کب اس دنیا میں آئے، اور پھر یہ آپ کے آنے کا وقت معلوم، لیکن جانے کا وقت کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کب، کہاں، کیسے اور کس طریقے سے جائے گا۔ یہی زندگی ہے۔ اس نامعلوم اور معلوم کے درمیان ہمیں کچھ حکم دیا گیا ہے، اس حکم کو بجا لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر میں صرف اسی بات پر رک جاؤں کہ جناب میرے آنے کا وقت تو معلوم ہے لیکن میرے جانے کا وقت نہیں معلوم، تو انسان اس اسرار کی دنیا میں جتنا سفر کرے گا وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کر سکے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسرار الہی میں سے اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ قل روح من امر ربی، روح کو موت آنی ہے، توجہ رکھیے گا، اور روح نے منتقل ہونا ہے، بدن نے منتقل نہیں ہونا۔ بظاہر بدن مرتا ہے، توجہ رکھیے گا، بظاہر بدن مرتا ہے لیکن انتقال روح کا ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا، بہت علمی نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ مرتا بدن ہے، ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، لیکن انتقال کس کو ہونا ہے؟ بدن یہی مل جائے گا، ختم ہو جائے گا، خاک ہو جائے گا، روح کو منتقل ہونا ہے اس عالم دنیا سے عالم آخرت کے جانب۔ لہذا یہ اسرار الہی میں سے ہیں۔ جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس معلوم اور نامعلوم مدت کے درمیان اللہ کی بندگی کرتے رہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ معمولاً بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ نقطہ آتا ہے کہ اپنے آپ کو آخرت کی آگ سے بچاؤ، تو یہاں تو کوئی آگ نہیں ہے، یہاں تو کوئی آتش جہنم نہیں ہے۔ بھائی اللہ کہہ رہا قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور خطاب کس سے؟ ان سے جو ایمان لے کر آ رہے ہیں، توجہ رکھے گا، جو صاحبان ایمان ہے، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اقرار کرنے والے ہیں، یہ ان سے خطاب ہے۔ یعنی صرف اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا، رسول کی رسالت و خاتمیت پہ ایمان لانا اور علی کی ولایت، اولاد علی کی ولایت کو قبول کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی کچھ پریکٹیکل اسٹیپس ہیں کہ جنہیں انسان نے انجام دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لے آئے اللہ کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت و خاتمیت پر، علی اور اولاد علی کی ولایت پر اور امامت پر، اب عملی میدان میں، پریکٹیکل میدان میں آ جائے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس سے؟ نار سے، جہنم کی آگ سے۔ اب انسان کو کہ مولانا یہاں تو کوئی آگ نہیں ہے، جب جائیں گے، جب مریں گے تو دیکھیں گے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، یہی ہوتا ہے، یہاں تو کوئی آگ نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جو دعا عہد میں بھی ہے اور امام زمانہ کے لیے بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، مل کے درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ کچھ لوگ آخرت کو بہت دور دیکھ رہے ہیں، توجہ رکھیے گا، موت ان کے لیے بہت ان نون چیز ہے، نہ معلوم۔ ہم کتنے انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ مر گیا، چلتے چلتے مر گیا، کھیلتے کھیلتے مر گیا، کہتے کہتے مر گیا، کھاتے کھاتے مر گیا، ہم جاتے ہیں نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، کبھی ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ ہم نے بھی مرنا ہے، شاید وہ ناظر کسی کے ذہن میں آ جائے، تو ہم لوگوں کو مرتے دیکھ رہے ہیں۔ انہم یرونہ بعیدا، لوگ دنیا میں اتنے مست ہو گئے ہیں، اتنے غرق ہو گئے ہیں کہ وہ جو کائناتی حقائق میں سے ایک حقیقت، ایک ٹرتھ موت ہے، اس کو بھول بیٹھے ہیں۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، توجہ رکھیے گا، اور ہم اس کو بہت نزدیک دیکھ رہے ہیں، یہ جو آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں اور دنیا کو کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے، یہ سمجھیں کہ آخرت بہت دور ہے، موت ہمیں نہیں آنے والی، آخرت کا تعلق ان لوگوں سے جو مر گئے، ہم نے جب مریں گے جب دیکھا جائے گا۔ خدا کہہ رہے نہیں، انہم یرونہ بعیدا، یہ بہت دور دیکھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم بھی اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کی علمی سطح بہت نچلے درجے کی ہو، گراؤنڈ لیول کی ہو، وہ بہت زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ فرش پہ بیٹھے ہیں تو ایک حد تک آپ کی نگاہیں دیکھ سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی انسان 6 فٹ 8 فٹ 10 فٹ ایک منزل دو منزل اوپر بیٹھا ہو، اس کی نگاہوں کا جو اینگل ہوگا اور جو اس کی پہنچ ہوگی وہ بہت دور تک ہوگی نسبتاً آپ سے، جو اس سے اوپر ہوگا وہ اس سے زیادہ۔ خدا کہہ رہا ہے علم کل ہمارے پاس ہے، تم سطحی زندگی میں بیٹھے ہوئے ہو اور تم کہہ رہے ہو موت نہیں آنے والی۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، امام زمانہ کے انقلاب کے لیے بھی یہی ہے، ظہور کے لیے یہ لوگ تصور کر بیٹھیں گے امام آئیں گے دیکھا جائے گا ہوگا، خدا کہہ رہے نہیں، ہماری نگاہوں سے دیکھو گے تو تمہیں انقلاب مہدی بہت نزدیک نظر آئے گا، اپنی نگاہوں سے دیکھو گے تو امام کو بھول جاؤ گے۔ توجہ رکھے گا، آخرت اور موت کے بارے میں بھی یہ تصور ہے کہ جناب نہیں معلوم کب آئے گی کیا ہوگا۔ بہرحال خدا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اسلام کا، دین کا اور آل محمد کا کمال ہی یہی ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو جو قریب الوقوع ہوں یا مستقبل بعید میں بہت آگے جا کر وقوع پذیر ہونے والی ہوں، ان کو ہمارے سامنے مجسم کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ماضی کا صیغہ استعمال، ماضی یعنی پاسٹ، مثلا میں کہوں میں نے کھایا، یعنی میں کھا چکا ہوں، میں نے کھایا تھا، یہ ماضی بعید ہو گیا، میں کھا چکا تھا، ختم ہو گیا وہ کام۔ مستقبل کی خبروں کو ماضی کے صیغے میں، وہ نفخ فی الصور ہے اور سور پھونکا گیا، یعنی پھونکا گیا، کب پھونکا گیا، ابھی تو کوئی ایسا حالات ایسے نہیں ہیں، یہ در حقیقت ہمارے ذہنوں میں راس کو پختہ کرنے کے لیے ہے، تاکہ ہم یقین کریں کہ جس طرح ہمیں ماضی کا یقین ہے کہ کل کا روزہ ہو چکا، آج 14th روزہ ہے، اسی طرح قیامت اور قبر اور سوال اور آتش جہنم اور نعمات بہشت اور جنت کے بارے میں بھی تمہیں یقین ہونا چاہیے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، اتنا یقین ہونا چاہیے۔ اب خدا کہہ رہا ہے قو انفسکم وارکم نار، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ میرا تعلق چونکہ کاؤنسلنگ سے ہے اور نفسیات سے، لہذا میں زیادہ گفتگو جو ہے وہ عملی میدان میں کرتا ہوں۔ تھیوری کے میدان میں قلابی ملانا اور فلسفے پیش کرنا بہت آسان ہے، لیکن عملی زندگی میں لوگوں کو کچھ ایسی معلومات فراہم کرنا کہ جو ان کے لائف اسٹائل کو یا ان کے طرز فکر کو تبدیل کرنے میں معاون ثابت ہوں، یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے اس کے مشتری اور اس کے خریدار بھی کم ہوتے ہیں۔ بہرحال اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اب یہاں کوئی آتش جہنم نہیں ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے ہماری نگاہوں سے دیکھو۔ قرآن کی ایک اور آیت پیش کروں، اس کا ترجمہ، یہ لوگ جو یتیم کا مال کھا رہے ہیں یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، یتیم کا مال کھاؤ گے۔ کسی جگہ مجھے جانا تھا تو میزبان نے قریب ٹیکسی کرا یا اوبر ٹیکسی کرا کے دے دی، بات ہوتی رہی، نوجوان تھا 24 سال کا، کہنے لگا کہ یہ کیپٹل سینما اور یہ 2-3 سینما میرے دادا اور میرے والد کے تھے، اور جب میں چھوٹا تھا تو والد کا انتقال ہو گیا اور میرے تایا نے یا اس کے چچا نے اس پہ قبضہ کیا اور مجھے جو ہے وہ کسی دوسرے ملک بھیج دے کمانے کے لیے. واپس آیا ہوں تو اب میری کوئی جائیداد میرے نام نہیں ہے. بظاہر انسان بہت عیش و عشرت میں زندگی بسر کر رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے یہ جو اموال یتیم کھا رہے ہیں, ہڑپ کر بیٹھتے ہیں, بہنوں بھائیوں کا حق قصب کر دیتے ہیں, گول مول کر دیتے ہیں, اپنی طرف سے اونے پونے ریٹ اور نرخ اور سہم اور حصے لگا کر اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں, شرعی طریقے کے مطابق نہیں دیتے. یہ خدا کہہ رہا ہے یہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں. توجہ رکھیے گا, خدا کی نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر خدا کہے گا یہ آگ ہے جو تم اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ بصیرت کی ضرورت ہے کہ جو اس عالم آخرت کو ہمارے نزدیک کر دے گا. دوربین ایک آلہ ہے, دور یعنی فاصلہ, بین یعنی دیکھنا, یعنی دور کی چیزوں کو دیکھنے کا آلہ. کیا ہوتا ہے, اب آپ نے دوربین لی, اس کو فوکس کیا تو پہلے جو منظر دھندلا تھا, انکلیئر تھا, وہ اب کلیئر ہو جاتا ہے, واضح ہو جاتا ہے, دھندلا پن ختم ہو جاتا ہے. اب آپ پہچان سکتے ہیں 2 میل 3 میل 4 میل, اور اب تو بہت ساری ایسے آلات آ گئے کہ رات میں بھی جو ہے تشخیص ہو سکتی ہے, چہرے کی تشخیص ہو سکتی ہے, یا اب ایسے آلات آ گئے ہیں جس سے آوازوں کی تشخیص ہو سکتی ہے. بہرحال تو آپ نے اس کو فوکس کیا اور اس کا دھندلا پن غائب کیا, اب جو دور کی چیز تھی وہ بہت واضح ہو گئی. توجہ رکھیے گا, پہلے واضح نہیں تھی, کلیئر نہیں تھی, دھندلا پن موجود تھا, آپ کو دیکھنے میں مشکل ہو رہی تھی. جناب یہ صاحب جو آ رہے ہیں دور سے, یہ ہمارے ہی اپنے عزیز ہے یا غیر عزیز ہے؟ لیکن آپ نے دوربین سے دیکھا اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جناب یہ ہمارے اپنے ہیں اور ان کو آنے دیے جائے. مثلاً عرض کر رہا ہوں, کیا وہ شخص قریب آ گیا دوربین لگانے سے یا آپ اس کے پاس چلے گئے؟ توجہ رکھیے گا بھائی, دوربین کے آلہ کیا آپ کو وہاں لے گیا یا اس کو آپ کے پاس لے آئے؟ نہیں, جو زمینی فاصلہ آپ کے اور اس کے درمیان موجود ہے وہ ہے, وہ کم نہیں ہوا. نہ آپ اس کے پاس گئے نہ وہ آپ کے پاس آیا, لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ دیکھنے کا منظر صاف ستھرا ہو گیا. اسی کو بصیرت کہا جاتا ہے. بصارت یعنی عام آنکھوں کی روشنائی, بصیرت یعنی عقل کی روشنائی, یعنی وہ عقل جس کے ذریعے سے انسان اپنی آخرت کو دیکھ سکے, اور یہ دیکھنے کے بعد کہ یہ آخرت سے متعلق ہے اسے آتش جہنم نظر آ سکے, اس کو بصیرت کہا جاتا ہے. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں, ہم دیکھیں معصوم کس طریقے سے ہماری تربیت کرتا ہے, امام کس طریقے سے ہماری تربیت کرتا ہے. فقد البصر اهون من فقدان البصیره. امام کہہ رہے ہیں دو قسم کی بصیرتیں ہیں, ایک عقل کی بصیرت, ایک عقل کی روشنی, اور ایک آنکھوں کی روشنی. بعض اوقات ہوتا ہے انسان کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے, نہیں دیکھ سکتا, تشخیص نہیں کر سکتا, کلر بلائنڈ ہو جاتا ہے آنکھوں کی بینائی رکھتے ہوئے بھی. کہہ رہے ہیں فقد البصر اهون من فقدان البصیرۃ. اگر کوئی شخص نعوذ باللہ خدا نخواستہ نابینا ہو جائے تو کیا وہ بے ایمان ہو جائے گا, ایمان چلا جائے گا؟ نہیں. ابو بصیر کون ہیں؟ امام کے صحابی ہیں, نابینا ہیں. توجہ رکھے گا, عبداللہ عفیف ازدی کوفے میں ہیں, جب ابن زیاد کے دربار میں نابینا تھے, ان کی ایک آنکھ حضرت علی کے ساتھ ایک جنگ میں, دوسری آنکھ حضرت علی کے ہمرکابی میں, حضرت علی کے ساتھ ہمرکابی میں شہید, دونوں آنکھیں خدا کی راہ میں دے بیٹھے. ابن زیاد کے دربار میں موجود تھے جب قافلہ آیا, تو جب پتہ چلا کہ اہل بیت کا قافلہ ہے, کہا تو جھوٹا ہے, تو کذاب ابن کذاب ہے. نابینا شخص کھڑا ہو گیا, ایمان موجود تھا, آنکھوں کی روشنائی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ و پیر نہیں ہوتے, لیکن ان کا جذبہ, ان کا حوصلہ عام انسانوں سے بہت بڑھ کے ہوتا ہے. ایک نوجوان ہماری مسجد رضویہ میں آتا ہے, میٹرک پاس یا انٹر پاس نوجوان ہے, اس کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, واکر کے ساتھ چل کے آتا ہے, صبح دوپہر شام تینوں ٹائم چلا نہیں جاتا. چل یہاں سے بمشکل روڈ تک کا فاصلہ ہوگا اس کے گھر کا، بمشکل یہاں سے مین روڈ تک کا، خود آئے گا خود جائے گا، کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھے گا۔ بہت سے لوگ ہوتے، خدا بعض اوقات ہمیں ہماری زندگی میں کچھ لوگوں کے ذریعے سے سکھا دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے، کل صبح کا، پرسوں صبح کا وقت تھا، بلکہ نہیں کل صبح کا، میں سحری کے لیے جب اٹھا اور باہر جانے لگا نماز کے لیے، تو دیکھے چڑیا کا بچہ یا کبوتر کا بچہ زمین پہ پڑا ہوا، بالکل نامعلوم بچہ، کیا کریں اس کو، دیکھا کوئی جانور کوئی پرندہ نہیں، خیر اس کو اٹھا کے گھر لے آئے۔ اب اس کو کھانا کھلانا، دانا اس کے منہ میں ڈالنا ایک بڑا مسئلہ تھا، انٹرنیٹ پہ سرچ کریں کیا کریں کیسے کھلائیں۔ ایک ہمارے عزیز سے جو جان پرندوں کو پالتے تھے ان سے پوچھا، بہرحال کسی نہ کسی نے تھوڑے ہر تھوڑی دیر بعد اس کو جا کے اس کی نوک پہ، اس کی چونچ پہ مارتے تھے، وہ کھولتا تھا تو تھوڑا بہت دلیا ولیا اس ٹائپ کی کوئی چیز اس کو منہ میں ڈالتے تھے۔ انسان کتنا عاجز ہے، اشرف المخلوقات جس کو کہا گیا، ایک چڑیا کے بچے کی تربیت کرنے سے عاجز ہے عزیزہ نگران، توجہ رکھیے گا۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں، انسان اپنی عقل کی روشنی کو استعمال کر، تو امام کہہ رہے ہیں کہ فقد البصر احون فقدان البصیرہ۔ اب عبداللہ ابن عزدی کھڑے ہوئے اور قیام میں حق کیا اور کلمہ حق بلند کیا، وہ رات کو گھر گئے تو ابن زیاد کے سپاہی آئے اور ان کے گھر پہ حملہ کیا، تو بیٹی تھی کہا بیٹی مجھے تلوار دے اور مجھے بتاتی جا کہ کہاں سے حملہ آور حملہ کر رہا ہے۔ بیٹی بتاتی بابا دائیں طرف، دائیں طرف حملہ کرتا ہے، نابینا شخص ہے لیکن ایمان تازہ ہے، توجہ رکھے گا۔ بعض اوقات انسان کے ہاتھ پیر کٹ جاتے ہیں، ایک بہت ہی مشہور معروف شوٹر تھا کیرلی 50s سے پہلے، اس کا سیدھا ہاتھ ایک حادثے میں زخمی ہو گیا، کٹ گیا، لیکن اسے ہمت نہیں آ رہی، اس نے الٹے ہاتھ سے شوٹنگ شروع کی۔ انٹرنیٹ پہ جائیں سرچ کریں، آپ کو اس کی پوری مووی مل جائے گی، اور پھر کئی دفعہ مسلسل وہ چیمپئن شپ میں فرسٹ پوزیشن گولڈ میڈل حاصل کرتا رہا۔ تو بعض اوقات انسان کی ظاہری جسمانی حرکات سلب ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا ایمان جو ہے وہ باقی رہتا ہے، اس کا اسپرٹ باقی رہتی ہے، اس کا حوصلہ باقی رہتا ہے۔ کو انفسکم واہلکم نارا، تو عرض کر رہا تھا کہ امام کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں اگر ان کی روشنی چلی جائے اس کا نقصان کم ہے بنسبت اس کے تمہارا دل اندھا ہو جائے، تمہاری عقل بے بصیرت ہو جائے کہ تمہیں آخرت نظر نہ آئے، توجہ رکھیے گا۔ اب یہ کراچی میں جو مصطفیٰ قوال کے زمانے پودے لگائے گئے، کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ پودے آج سے 10 سال کے بعد کراچی میں کتنا غدر مچائیں گے، کتنی گرمی کریں گے، ان کو آخرت نظر نہیں آ رہی ہے، توجہ رکھیے گا۔ یہ کرسی کے پجاری ہیں، اس سے پہلے اور اس کے بعد جتنے بھی اکثر سیاستدان ہیں۔ اتفاق سے میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، سن اسمبلی کے رکن صوبہ اسمبلی ہیں جو انہی چند دنوں میں ابھی انہوں نے خطاب کیا، واقعا وہ ایسا خطاب تھا کہ مجھے سوچنے پہ، میں سوچنے مجبور ہوا کہ واقعا زندہ دل انسان، زندہ ضمیر انسان کیسا ہوتا ہے، یعنی کس طریقے سے سندھ کو، کراچی کو اور یہاں کی عوام کو، کہ جن کو یہ اپنا غلام سمجھتے رہے، جن کو روٹی کپڑا مکان کے آسرے پر ان کو اتنا دیتے رہے کہ یہ زندہ رہیں اور ہمیں ووٹ دے سکیں، تھری ٹریلین یا اس سے زیادہ اس نے کوئی فگر بتائی تھی کہ سندھ کا بجٹ ہے، لیکن جاتا کہاں ہے، توجہ رکھیے کہ یہ سیاست ہے، ان کو کرسی نظر آ رہی ہے، ان کو آخرت نظر نہیں آ رہی۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ دور دیکھ رہے ہیں قبر و قیامت کو، ونراہ قریبا، خدا کہہ رہے ہیں ہم بہت نزدیک دیکھ رہے ہیں، بہت جلدی جو ہے ان کا حساب کتاب ہوگا۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا، یہ ہر جگہ کا حال ہے، یہ تمام پارٹیز کا حال ہے۔ بہرحال اپنے آپ کو بچاؤ، ہمیں وہ کام کرنا ہے، وہ بصیرت حاصل کرنی ہے، عقل و دل کی روشنی کہ ہمیں آخرت نظر آئے۔ عزیز علی کے نبی، مثال کے طور پر والدین جن کے حیات ہیں، شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو والدین کی نعمت دی ہے، یہ والدین ہمیشہ میرے اور آپ کے پاس نہیں رہیں گے، توجہ رکھیے گا۔ ان والدین کے لیے دیکھیں اسلام
کتنا آسان دین ہے، کہا کہ جو اپنے والدین پر پیار و محبت سے نگاہ ڈالے اسے حج عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے، فلاں ثواب لکھا جاتا ہے۔ پیار و محبت سے دیکھنا کہ یہ میرا والد یا میری والدہ ہے۔ ہو انفسکم اہلکم نارا، تم اسٹوڈنٹ ہو، تم بیٹے ہو، تم بیٹی ہو، اپنے آپ کو آخرت سے بچاؤ۔ مولانا میری آخرت کہاں ہے، یہاں تو کوئی آگ نظر نہیں آ رہی۔ بیٹا یہ بیہیویئر جو ہے تمہارا، تمہارا اخلاق جو ہے، یہ کیا ہے، یہ تمہیں ناری بھی بنا دے گا یا نوری بھی بنا دے گا، یہ جنتی بھی بنا دے گا یا جہنمی بنا دے گا۔ بیہیویئر اچھا ہوگا، اخلاق اچھا ہوگا، برتاؤ اچھا ہوگا، یہی برتاؤ آخرت اور جنت کی نعمتوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہی اخلاق بد اخلاقی میں تبدیل ہو جائے، زبان درازی میں تبدیل ہو جائے، آپ سمجھتے نہیں ہماری باتوں کو، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ بہت ساری باتیں ہیں، کیا ہوگا؟ یہی اخلاق، یہی برتاؤ، یہی رویہ، یہی سلوک جہنم کی آگ بن جائے گا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ آل محمد کی تعلیمات سے آراستہ ہوتے چلے جاؤ، تم یہ بصیرت حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد صاحب۔ اجزان گرم، یہ والدین ہمیشہ ہمارے پاس رہی ہیں، اولاد ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہے گی۔ آپ میں سے بہت سے ایسے افراد ہوں گے کہ جنہوں نے بچوں کو پالا پوسا، بڑا کیا، شادی کی، جاب دلائی، سب کچھ کیا، آج بچے ان کے پاس نہیں ہیں، وہ راہیں تک رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کب بیٹے کا ایس ایم ایس آئے، کب بیٹے کا خط آئے، کب بیٹے کا ای میل آئے، مثلا کب بیٹا باہر سے آئے گا۔ بعض اوقات اسی شہر میں رہتے ہوئے انسان باپ ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے ہاسپٹل میں، اور اولاد جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ یہ دنیا ہے عزیزان گرامی، الحمدللہ کہ آپ مومن ایسے نہیں ہیں، لیکن اس معاشرے کا المیہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ اولاد ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہے گی، بہرحال اس نے بڑا ہونا ہے، اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے، یہ اپنے زمانے کے لیے خلق ہوئے ہیں، یہ آپ کے پاس ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ان کا احترام، ان کی عزت، ان کی تربیت ہم پہ فرض ہے۔ ادبو اولادکم، اپنے اولاد کی تربیت کرو، اپنے اولاد کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرو، اپنے اولاد کا اچھا نام رکھو۔ یہ سب کیا ہیں، یہ فرائض ہیں۔ کون انفسکم علی النار، بہت سے والدین ہیں جو جفا کرتے ہیں، ہر جگہ روک ٹوک کرتے ہیں۔ ایک ایسی فیملی میری جاننے والی ہے، بچے شاید میٹرک میں تھے یا فرسٹ ایئر میں تھے، ہر چیز بند، انٹرنیٹ بند، موبائل بند، کھیل کے لیے باہر جانا بند۔ میں نے کہ بچے باغی ہو جائیں گے آپ کے بہت جلد۔ کہ مولانا کیسی باتیں کر رہا ہے، میں نے کہا بھائی میں ایک نفسیات داں ہوں، جو کچھ میرے سامنے کیسز آ رہے ہیں میں اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ نے قدغن لگایا ہوا ہے، بائی فورس ان کو اسٹاپ کیا ہوا ہے، یہ زیادہ دیر رکنے والے نہیں ہیں، یہ آپ کے سامنے سر جھکا لیں گے، لیکن اس کے پیچھے جو کچھ ان پر پریشر پڑا ہے، دباؤ پڑا ہے، یہ بھڑاس کہیں جا کے نکالیں گے۔ آپ نے ان کو موبائل سے روکا، جہاں ان کو موبائل ملے گا فوراً سے یہ اس کو استعمال شروع کی، جہاں انٹرنیٹ ملے گا، گھر میں نہیں ہے، جہاں انٹرنیٹ ملے گا اچھا برا سب دیکھنے لگیں گے۔ اپنی کسٹڈی میں، اپنے پاس بلا کے بتائی بیٹا یہ ریڈ لائن ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے، ایسا نہیں آنکھیں بند کر لیں، نہیں، بتائیں بچوں کو، کانفیڈینس دیں، کانفیڈینس لیں۔ یہ بچہ ہمیشہ اب دیکھنے میں آتا ہے، اکثر والدین امتحان کے نام پر بہت زیادہ فورس کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہوتے ہیں بچے۔ یہ بچے، ان میں بغاوت آ جائے گی، بچوں کی جو جائز خواہشات ہیں، نوجوانوں کی جو جائز خواہشات ہیں، ان کو پورا کیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال اب اس میں تفصیل ہے، کیا، کب، کہاں، کیسے، کس طرح ہونا چاہیے، یہ پوری ایک تفصیل ہے، بہرحال یہ موقع نہیں ہے۔ کو انفسکم اہلکم نارا، یہ تمہیں آتش نظر آنی چاہیے عزیزان گرامی۔ کون؟ حضرت حور کی طرح۔ حضرت حور کون ہیں؟ کہ جن کو جنت اور جہنم نظر آ رہی تھی، توجہ رکھیے گا، یعنی انسان معرفت کو اس منزل میں پہنچ جائے جہاں اس کو جنت و جہنم نظر آئے، یہ حور کا جذبہ اور حور کی روح اگر ہم میں بیدار ہو جائے، تو نہ صرف کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں، بلکہ زندگی کے بڑے بڑے مسائل میں ہمیں یہ بصیرت حاصل ہو جائے گی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔
اولاد ہمیشہ نہیں رہے گی، والدین ہمیشہ نہیں رہیں گے، بہن بھائی ہمیشہ ان کے پاس نہیں رہیں گے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے زمینی فاصلے بڑھ جائیں گے، وہ دوسرے ملک چلے جائیں گے، آپ دوسرے شہر آ جائیں گے۔ یہ میل ملاپ پیار محبت رکھ رکھاؤ ادھر نگر میں دیکھا گیا ہے، ادھر والد کی آنکھیں والدہ کی آنکھیں بند ہوئیں، وہاں اولاد کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، سگے بہن بھائیوں کے درمیان رسہ کشی شروع ہو جاتی ہے، جائیداد کے نام پر، ایڈز کے نام پر، وراثت کے نام پر۔ قو انفسکم اہلکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو عزیز علی کے نام، یہ جہنم کی آگ ہمیں ابھی نظر آنی چاہیے، اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز جس کو ہم فیل کر سکتے ہیں، لمس کر سکتے ہیں، درک کر سکتے ہیں، وہ روزہ ہے۔ کیا روزہ خدا کے ہم کوئی اناج کی کمی ہو گئی ماہ رمضان کے؟ خدا کہہ رہا ہے 1.5 ارب مسلمان روزہ رکھیں، صبح سے شام تک نہ کھائیں تاکہ اناج کو سیف کیا جا سکے، محفوظ بنایا جا سکے۔ نہیں، کہہ رہے رات میں کھا سکتے ہو، فجر کی اذان ہو کھانا پینا بند کر دو، مغرب کی اذان تک نہ کھاؤ، مغرب کی اذان ہوئی کھانا پینا کھل جائے گا۔ یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ بیان کروں تاکہ بات واضح ہو جائے، درود بھیجیے محمد و آل محمد، چونکہ موضوع سے متعلق ہے اور اکثر جگہ یہ سوال آ رہا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ کو چارٹ دیے گئے ہیں سحر و افطار کے، اس میں انتہا سحر لکھا ہوتا ہے، یہ انتہا سحر 10 منٹ پہلے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اذان فجر تک کھانے کی اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اذان فجر تک، روزہ اذان سے شروع ہوتا ہے، اذان شروع ہونے لگے کھانا پینا بند، احتیاطاً آپ 1 منٹ 2 منٹ پہلے بند کر دیں تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ ہم اذان کے وقت میں داخل نہیں ہوئے۔ یہ 10 منٹ کی قید جو اضافی لگا دیتے، کئی جگہ اس پہ اذانیں ہو جاتی ہیں، لوگ روزی کی نیت کر لیتے ہیں، توجہ رکھے گا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اس 10 منٹ میں اگر کوئی چارٹ کے شیڈیول کے مطابق اٹھے اور اس کا انتہائی سر وقت گزر چکا، مثلا آج اگر مثلاً آج کہ جو اذان ہوگی 4:30 بجے ہوگی، انہوں نے وقت دیا 4:20 منٹ پر، آپ 4:21 منٹ پہ اٹھے، شوگر کے مریض ہیں، آپ نے دوا کھانی ہے، پانی پینا ہے، اس 9 منٹ میں آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر غسل واجب ہو چکا ہے، اس 9 منٹ کے عرصے میں غسل کیا جا سکتا ہے، توجہ رکھیے، مرد عورت پر غسل واجب ہو جائے، اس 9 منٹ کے عرصے میں، 8 منٹ کے عرصے میں، 3 منٹ کے عرصے میں غسل ہو سکتا ہے، لہذا توجہ رکھیے گا۔ یہ جو روزہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم فیل کریں آخرت کی بھوک و پیاس کو، لہذا دو فلسفے یا دو حکمت بیان کی ہیں روزے کی۔ ایک حکمت یہ ہے کہ معاشرے کے غریب اور غرباء کی بھوک و پیاس کو یاد کرو تاکہ تمہیں مساوات کا جذبہ تمہیں پیدا ہو۔ میں جب بھوک و پیاسا ہوتا ہوں تو کس طرح کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کھانے کے پینے کے لیے میں انتظام کروں، تو خدا کہہ رہا ہے کہ معاشرے کے غریب غرباء کی طرف فکر کرو۔ اور یہ جو دعا آپ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کی دعا ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغنی کل فقیر، یہ جتنی بھی دعائیں ہیں سب پبلک کے لیے ہیں، سب سوسائٹی کے لیے ہیں۔ اللہم اغنی کل فقیر، فقیر کون ہے؟ معاشرے میں ملے گا۔ اللہم عشو کل جائے، بھوکا کون ہے؟ معاشرے میں ملے گا۔ بے لباس کون ہے؟ انسان ہے، معاشرے میں ملے گا۔ اے خدا جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے، معاشرے میں ملے گا۔ یعنی خدا کرے پبلک میں جاؤ، سوسائٹی میں جاؤ، لوگوں کی پرابلمس کو حل کرو۔ خدا دین یہاں ملے گا تمہیں، نہ یہ کسی مسجد میں بیٹھے ہو اللہ اللہ کرو۔ تو روزے کی ایک حکمت یہ ہے، وہ کیا ہے؟ کہ مساوات کا درجہ پیدا ہو تم میں، جذبہ پیدا ہو کیا کہ میں بھوکا ہوں، یہ بھی بھوکا ہے، لہذا میں اس کے لیے کوشش کروں کہ کوئی ایسا انتظام ہو سکے۔ دوسری حکمت جو روزے کی معصوم نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کی بھوک و پیاس کو محسوس کرو۔ آخرت کی بھوک و پیاس نیک اعمال کے ذریعے سے ہوگی، توجہ رکھیے گا۔ جو لوگ نیک اعمال نہیں کرتے وہ آخرت میں بھوک و پیاس کی حالت میں ہوں گے، تو خدا کہہ رہا ہے آخرت کی بھوک و پیاس کو محسوس، وہ جب آئے گی 1000 سال بعد، 2000 سال بعد، 10000 سال بعد آئے گی، لیکن دین یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو آج اس دنیا میں درک کر سکو۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد، اپنے آپ کو بچائیں، یہ بصیرت اپنے اندر پیدا کریں کہ ہمیں آخرت، اپنی قبر نظر آنے لگے۔ اور یہ روزہ اس کے لیے بہترین چیز ہے، بہترین عبادت ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ ساتھ رہنے والا نہیں ہے، فانفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بیوی جو تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے، اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اسے انسان جیسا سلوک نہیں کیا جاتا، یعنی ماں بدولت اتنے غرور تکبر میں ہوتے ہیں کہ جواب دینا پسند نہیں کرتے۔ ایک کسی کا بیان سن رہا تھا تو کہتا ہے کہ 26 سال کے عرصے میں میں نے کبھی اپنی بیوی سے ہنس کے بات نہیں کی، جس سے ہنسنے مسکرانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اسے ہنس سے مسکرا کر پیار و محبت سے بات کرو، تمہارا یہ جملہ بیوی سے اپنی زوجہ سے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، انی احبو کا، آئی لو یو، یہ اس کے دل سے کبھی نہیں جائے گا، اسلام نے حکم دیا۔ یہ کہہ رہا 26 سال میں اپنی بیوی سے مسکرا کے بات نہیں کر سکا، توجہ کیجئے کیسا درندہ شخص ہوگا، کتنا شفیق القلب شخص ہوگا، اس لیے کہ جو کچھ بیوی کو دینے کے لیے تھا وہ ایس ایم ایس میں، واٹس اپ پر اور فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر اور آفس کولیگس اور کلاس فیلو میں بانٹ چکا تھا، تب بیوی کی دینے کے لیے کچھ نہیں بچا اس کے لیے، ظاہر سی بات ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے یہ جو کو انفسکم، یہ بیوی تمہارے لیے مکمل ہے، یہ کمپلیٹ کرنے والی ہے تمہارے ایمان کو، تم اس کے ایمان کو کمپلیٹ کرنے والے ہو، تم ایک دوسرے کے ایمان کو تکمیل کرنے والے ہو۔ لہذا کو انفسکم، ہماری زوجات سے جو اخلاق و رویہ ہونا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا پلڑا زیادہ بھاری رکھا ہے معذرت کے ساتھ، مردوں کے معاشرے میں یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی، ہم اپنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، لیکن عورتوں کا پلڑا زیادہ بھاری ہے۔ جب آپ نکاح کے لیے گئے تھے، مولانا کو لے کر آئے تھے، تو سب سے پہلے کس کا مولوی بولتا ہے؟ لڑکی کا، زوجہ کا مولوی بولتا ہے کہ میں اپنی موکلہ کو تمہارے موکل کے عقد میں دے رہا ہوں، اور مرد کا وکیل یا مرد یا دولہا جو بھی ہے وہ خود قبول کرتا ہے، یعنی وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کی فضیلت کو باقی رکھا ہے، عورت کو پہلے عقل عطا کی ہے، بلوغت پہلے عورت کو عطا کی ہے، مرد کو بعد میں کی ہے، توجہ رکھیے گا۔ بقول ایک صاحبہ کے کہ یہ بچی لڑکی اتنے گھوڑے ہو جاتے پھر جا کے پھر نماز روزہ واجب ہوتی ہے، بچیاں پھول جیسی 9 سال کی نماز واجب ہو جاتی ہے۔ عبادت کے لیے شرط کیا ہے؟ عقل بالغ ہونی چاہیے، جس سے بالغ ہو وہ بھی صحیح ہے، عقل بھی بالغ ہو، آپ کوئی دیوانہ ہو 9 سال کی بچی ہو نہ خدا نہ خاصہ، یا 15 سال کا بچہ ہو دیوانہ ہو تو نواز واجب نہیں، جسم تو بالغ ہو گیا، عقل بالغ نہیں ہوئی۔ تو خدا نے پہلے عورت کو عقل دی ہے، توجہ رکھیے گا، پہلے اپنی بارگاہ میں بولایا ہے، تو یہ بیہیویئر ہمیشہ جو ساتھ ہونا چاہیے، کو انفسکم اہلکم نارا، عورت کا شوہر سے، اپنے خاوند سے بیہیویئر اخلاق ایسا ہونا چاہیے اسے آخرت نظر آئے، توجہ کیجیے گا۔ زندہ نے کہا یہ ماہ مبارکہ رمضان ایک اسپیڈ بریکر ہے ہماری زندگی میں، جیسے اسپیڈ بریکر آتا ہے نا، فوراً بریک لگاتے ہیں، گیئر چینج کرتے ہیں، ریسٹ پوزیشن میں آتے ہیں، فرسٹ گیئر میں آتے ہیں، اس کے بعد سے دوبارہ سے ایکسیلیٹر دیتے ہیں، گیئر چینج کرتے ہیں، پھر رفتار شروع کرتے ہیں۔ ماہ مبارکہ رمضان ایکسیلیٹر والی اس دنیا میں جس میں دوڑے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں، کمائے چلے جا رہے ہیں، ایک اسپیڈ بریکر ہے، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، دیکھو، سنبھلو، سوچو کیا کر رہے ہو، یہ تمہاری جوانی، یہ تمہارا رشتے، یہ تمہارا گھر، یہ تمہارے والدین، یہ تمہاری اولاد، یہ تمہارا شوہر، یہ تمہارے بچے، یہ تمہارے ساس سسر، یہ تمہاری جوائنٹ فیملی، یہ تمہارے بھائی جو پوری دنیا میں اس وقت ظلم کے حملوں کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، فلسطین کے نوجوان، بحرین کے، یمن کے، افغانستان کے، کشمیر کے، برما کے، دنیا بھر کے، کیا ان کے لیے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ کیا سوسائٹی کے لیے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ یہ تذکر ہے، یہ کیا دہانے کہ سوچو، سمجھو، ہو انفسکو، اپنے آپ کو بچاؤ، تمہیں نظر آنی چاہیے وہ آگ جو جہنم کی آگ ہے، بظاہر بہت دور ہے، انہم یرون بعیدا، تم بہت دور دیکھ رہے ہو، ونراہ قریب، خدا کہہ رہا ہے ہم بہت نزدیک دیکھ رہے ہیں، بہت نزدیک دیکھ رہے ہیں۔ ہیں بہت سے ایسے لوگ کہ جو سمجھتے تھے کہ نہیں ہوگا، موت نہیں آئے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کسی نے ایک کلپ بھیجا تھا جس میں مائیکل جیکسن کے بارے میں تھا کہ اتنی پلاسٹک سرجری کروائی ہوئی تھی، اتنے ڈاکٹر ساتھ تھے،
اتنی آسائشیں تھیں، اتنا عملہ تھا، اتنے خدمت گزار تھے، کیا ہوا؟ یہ پلاسٹک سرجری، یہ اپنے آپ کو زبردست سے خوبصورت بنا کے رکھنا، یہ ڈاکٹرز کی ٹیم میں جو ہمیشہ اس کے لیے کھانا ایڈوائز کرتی تھی، اس کے خدمت گزار، اس کے آلات، اس کی مشینیں، اس کے آرام آسائش، بچا سکے انسان کو نہیں؟ امام علی نقی کا دربار میں بلا گیا، امام سے کہا آپ شعر پڑھیے، امام نے کہا ہم شعر نہیں پڑھتے، تو بہت اصرار کیا، تو امام نے کہا یہ جو تم نے بڑے بڑے برج بنائے ہوئے ہیں، ٹاورز بنائے ہوئے ہیں، عالیشان محل بنائے ہوئے ہیں، تم نے سپاہی کھڑے کیے ہوئے، دربان اس پہ کھڑے کیے، تم سمجھتے ہو کہ موت یہاں تک نہیں پہنچے گی، تمہیں موت کا سامنا نہیں ہوگا؟ یقیناً وہ ان عالیشان محل تک پہنچے گی، توجہ کیجیے گا۔ لہذا کیا کریں کہ یہ بصیرت ہمیں حاصل ہو؟ صرف ایک دو نکات عرض کر کے آپ کی ذہنت کو تمام کروں گا۔ ایسا نہیں کرا، نہیں، اپنی لائف اسٹائل کو چینج کریں، لائف اسٹائل بھی اور تھنکنگ اسٹائل بھی اپنا آپ کو چینج کریں۔ یہ جو مس ملنگی کی دنیا آ گئی ہے، علی کا نام لے لو کافی ہے، علی کا نعرہ لگا لو کافی ہے، علی اللہ کہہ دو بس، تو اس حد تک بھی بڑھ جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ لائف اسٹائل، یہ تھنکنگ ہمیں چینج کرنے ہوگی، عمل کی طرف آنا ہوگا۔ کثرت کے ساتھ روایات آپ کو ملیں گی کہ جس میں کہا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ایمان لائے اور عمل کرے، عمل، ایکشن اس کی زندگی میں ہو، پریکٹیکل ہو، قوقاف کی دنیاؤں میں رہنے والا نہیں ہو، خیالی پلاؤ پکانے والا نہیں ہو، عمل کی دنیا میں ہو۔ اور یہی وجہ ہے خود اہل بیت جو ہمارے استاد تھے، معلم تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے ہدایت اور تربیت کے لیے، وہ خود عمل کر رہے تھے، مولا کائنات کی دعائیں اٹھا کے پڑھیے، امام سجاد کی دعائیں اٹھا کے پڑھیے، اسی ماہ مبارک رمضان میں دعائیں ابو حمزہ سمالی جو سحری میں پڑھی جاتی ہے، ایک صفحہ دو صفحہ پڑھیے، پتہ چلے گا اہل بیت کس طریقے سے اس آتش جہنم کو دیکھ رہے تھے، اس سے پناہ طلب کر رہے تھے، یقیناً ان سے دور تھی، لیکن اس کے باوجود بھی خدا کی بندگی، خدا کی عبادت اتنی زیادہ تھی، ایک لمحے کے لیے بھی وہ اس سفر سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس کے لیے ہمیں عمل کی طرف آنا ہوگا، اسٹڈی کرنی ہوگی قرآن کو۔ یہ بہترین مہینہ ہے قرآن کی تلاوت کا، ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے میں پورا قرآن ختم کیا۔ کوشش کریں کہ اس میں قرآن کا کوئی ترجمہ، کوئی تفسیر، کوئی ایسی چیز جو ایکسٹرا ہو، اضافی ہو، وہ ہمارے رمضان کے پلڑے میں رکھی جا سکے۔ کچھ سیکھیں اہل بیت کی زندگی کے بارے میں، اسٹڈی کریں، پڑھیں، نہج الوغا پڑھیں، کتابیں پڑھیں، تاکہ ہمارا لائف، جب ہم ان کی زندگی کو پڑھیں گے، لائف اسٹائل کو پڑھیں گے، اخلاق کو پڑھیں گے، کردار کو پڑھیں گے، عبادت کو پڑھیں گے، کہ مولا علی اپنی زوجہ سے، جناب فاطمہ اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے، جناب فاطمہ زہرا اپنے بابا سے، ان کے والد اپنے بچوں سے کیسے خطاب کرتے تھے، کیسے گفتگو کرتے تھے، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے لائف اسٹائل کو چینج کرے گا، یہ ہماری تھنکنگ پاور کو چینج کرے گا، اور یہیں سے آہستہ آہستہ بصیرت پیدا ہوگی۔ خدا کہہ رہا ہے کو انفسکم و اہلکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ پہلی ذمہ داری تمہاری ہے، اور دوسری ذمہ داری تمہاری اولاد کی ہے۔ نہ یہ اولاد تمہارے پاس ہمیشہ رہے گی، نہ یہ والدین تمہارے پاس ہمیشہ رہے گی۔ توجہ کی، خوش نصیب ہیں وہ اولاد، وہ بچے، وہ بچیاں کے جن کے والدین ان سے راضی اور خوش جاتے ہیں، خوش نصیب ہیں، ہیں ایسے لوگ کہ لوگ روتے ہوئے آئے، مولانا کیا کریں کہ ہم نے جو والدین کو اذیت دی ہے اپنی زندگی میں، ستایا ہے، کرب پہنچایا ہے، تکلیفیں دی ہیں، اس کا ازالہ کیسا ہو سکے؟ میں کہ جا کے دعا کرو ان کے استغفار کے لیے بھی، اور ان کے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرو، اور خدا سے طلب مغفرت کرو کہ خدا معاف کرنے والا ہے۔ بہت کٹھن منزل ہے عزیزان کرام، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ میں وہ خطیب نہیں ہوں گا آپ کو سب دگا دے کے چلے، جو چار نعرے آپ لگائیں گے، جناب مولانا بڑی اچھی مجلس پڑھتے ہیں، ان کو اگلی دفعہ بلا کے لے آنا، نہیں، عمل کی دنیا سے، عمل کی زندگی میں زندگی گزارے، یہی بصیرت کا سبب ہے۔ قو انفسکم و اہلکم نارا، اپنے آپ کو، یہ بہترین مہینہ ہے اپنے آپ کو آخرت سے بچا دے گا. رسول اللہ کہتے ہیں آخرت سے بچنا چاہتے ہو, ایک گھونٹ کھجور کے ذریعے سے, ایک گھونٹ پانی اور ایک کھجور کے ذریعے سے افطار کرا. ایک گھونٹ پانی اور ایک کھجور کے ذریعے سے افطار کراؤ, یہ آتش جہنم سے دوری کا سبب بنے گا. پیار و محبت سے لے رہے ہیں واجبات کی ادائیگی. اسی طرح ماہ رمضان کے بعد بھی قرآن کو چھوڑے نہیں, اہل بیت کو چھوڑے نہیں, نماز کو چھوڑے نہیں, بس اذان کی ادائیگی. ایک مومنہ کے صلہ ثواب کی مجلس ہے. یقیناً خانوادہ کے لیے, بچوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے بہت سخت ہے. میں وہ منظر تو یاد دلانا نہیں چاہتا, لیکن مصائب میں شاید اس کی تمثیل بیان ہو سکے. جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہے اور عزیز و اقارب موجود ہوں تو بچے جنازے سے لپٹ جاتے, خصوصاً بیٹیاں, اور ان کو جنازے سے جدا کرنا بڑا سخت ہوتا ہے. بہت ہی پیار و محبت سے ان کو جدا کیا جاتا ہے, جنازہ اٹھایا جاتا ہے, مگر تصور کیجئے کربلا میں ایک جنازہ ہے جو جنازہ ہے ایسا کہ جو پہچان میں نہیں آ رہا, جس کے تن پہ سر نہیں ہے, جس کے تن پہ کپڑے نہیں ہیں, ایک پھٹا کرتا ہے, سینکڑوں زخم ہیں کہ جو شہید کے بدن پہ لگے ہیں, اور سامنے زینب بھی کھڑی ہے, رباب بھی موجود ہے, کلثوم بھی ہے اور سکینہ بھی ہے. توجہ کیجئے, جب ہمارا کوئی جنازہ اٹھتا ہے تو پیار و محبت سے بہنوں کو, عزیز و اقارب کو ہٹایا جاتا ہے, مگر ذرا کربلا میں توجہ کیجئے کہ کس طرح فدا کیا ہے زینب نے اپنے بھائی کو, اور باب نے اپنے والی کو, اور سکینہ نے اپنے بادا کو. ارے کوئی تماچے مار رہا تھا, کوئی تازیہ نے مار رہا تھا, کوئی جھڑکیاں دے رہا تھا, کوئی دھکے دے رہا تھا, کوئی سید سجاد کی زنجیروں کو کھینچ رہا تھا. اللہ اکبر, اور باب آئی تھی اور دیکھا تھا, اے میرے والی میرے سر پہ چادر نہیں ہے, تیرا لاشا بے کفن سرزمین کربلا پہ پڑا ہے, اے والی تیری لاش دھوپ میں ہے, جل رہی ہے, تپتی ریت پر ہے. والی جب تک زندہ رہوں گی میں سائے میں نہ بیٹھوں گی. اور باپ کا شیوا ہی یہی ہو گیا, اور باپ کا عمل یہ ہو گیا کہ ادھر کام کاج سے فارغ ہوئی اور دھوپ میں آ کے بیٹھ گئی, اور جہاں جہاں دھوپ چلتی چلی جاتی ہے اور باپ اپنی جگہ تبدیل کرتی چلی جاتی ہے. ابو حمزہ سمالی امام کے شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ امام کی خدمت میں پہنچے, امام سجاد کی, کہتے ہیں کہ کنیز مجھے صدر دروازے سے لے کر امام کے حجرے تک آئی, میں سہن سے ہو کے گزرا, دیکھا ایک کالے برقعے میں ایک کوئی بیوی بیٹھی ہے دھوپ میں. میں کافی دیر تک امام سے سوال کرتا رہا, اس کے بعد جب کافی دیر ہو گئی, سوال ختم ہوئے, میں دوبارہ چلا اور یہ دیکھا کہ وہی بیوی جہاں دھوپ میں بیٹھی ہے وہاں سایہ ہو چکا ہے, وہ بیوی اٹھ کر دوبارہ اس جگہ آ گئی ہے کہ جہاں پر دھوپ موجود ہے. ایک دفعہ چلتے چلتے میں رک گیا, پیچھے سے امام نے آواز دی, اے ابو حمزہ کیوں رک گئے؟ کہا کہ مولا جب آیا تھا تو دھوپ وہاں تھی, آپ کی یہ کنیز وہاں تھی, اب دھوپ یہاں آ گئی ہے. امام نے کہا ابو حمزہ یہ میری ماں ام رباب ہے جس نے اپنے والی سے یہ وعدہ کیا تھا, اے والی جب تک زندہ رہوں گی دھوپ میں بیٹھوں گی تاکہ تیرے جنازے کی یاد تازہ ہوتا رہے. بس عزیزو یہ وطیدہ, یہ شیوا ہی عمل تھا میرا باپ کا. ایک دفعہ بھابی جان نے جناب زینب نے کہا, بھابی جان اب تو کافی دن ہو گئے, اب تو سال بیت گئے, اب تو سائے میں آ جائیے, شاید امام نے حکم دیا ہو. ایک دفعہ کاندھا بلند کر کے اٹھانا چاہتے تھے, مگر ایک دفعہ رباب نے جو وعدہ کیا تھا حسین کی لاش, اے والی جب تک زندہ رہوں گی دھوپ میں نہ جاؤں گی, اے والی اب مجھے حکم امامت مل رہا ہے, میں کیسے اپنے وعدوں کو پورا کروں؟ ارے ایک دفعہ کاندھا اٹھایا جناب زینب نے مگر اٹھا نہ سکی, اب جو دیکھا ام رباب اس دنیا سے گزر گئی اپنے وعدے کو. على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار اللہ ہماری اس خلیل عبادت کو قبول فرما اور ہما کے درجات کو بلندی عطا فرما، ان کی قبر کو نورانی فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو آخرت کو محسوس کرنے اور اس سے اپنے بچاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما، بار اللہ ہمارے ایمان میں ثقافت پختگی عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ماہ مبارک رمضان کی تمام عبادات کو اس کے فلسفے کے ساتھ سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بار اللہ حاضرین مجلس بانیان مجلس کی دینی دنیاوی حاجات قبول فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو درسان شامل فرما، ایک مرتبہ سورۃ الحمد اور تین دفعہ سورۃ اخلاص، شہنشاہ بیگم بنت سید علی نواب آپ دیکھ لیے تلاوت فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔